میں مبلغ بنوں صورتوں کا، خوب چرچا کروں صورتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جس نے 100 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 1000 بار درود پاک پڑھا تو میں اور وہ جنت کے دروازے پر ایک ساتھ ہوں گے، درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے، نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا جس میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ در حقیقت آخرت کی کھیتی ہے، اور یہ جو زندگی ہے یہ موت تک پہنچانے والا ایک سفر ہے، لہذا ہمارا ہر اچھا برا عمل آخرت کے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے، اور ہماری ہر سانس ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے۔ سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنی سانسیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اطاعت و فرما برداری میں گزارے، آخرت میں نفع دینے والے اعمال کرے، اور نقصان دہ اعمال سے خود کو دور رکھے۔ یاد رہے، چوری، شراب نوشی اور بد نگاہی جیسے ظاہری گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں کی معلومات اور ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ باطنی گناہوں سے مراد کیا ہے؟ باطنی گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، مثلا بغض و عداوت، یہ ظاہری گناہ نہیں ہے، باطنی گناہ ہے، دل کا گناہ ہے۔ حسد، حسد ہونے کے بعد بہت کچھ علامتیں تو ہیں لیکن حسد بھی دل کا گناہ ہے۔ ریاکاری اور خود پسندی وغیرہ، ان گناہوں کو پہچاننا قدرے مشکل، اس لیے ان سے بچنا بھی دشوار۔ انہی باطنی گناہوں میں سے ایک انتہائی خطرناک گناہ تکبر کا ہے۔ تکبر ایک ایسا مہلک یعنی ہلاک کر دینے والا مرض ہے کہ کئی برائیوں کو اپنے ساتھ لاتا ہے اور کئی اچھائیوں سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے۔ چنانچہ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، متکبر شخص جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کر سکتا، ایسا شخص عاجزی پر بھی قادر نہیں ہوتا، جو تقوی اور پرہیزگاری کی جڑ ہے، کینہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹی عزت کی وجہ سے غصہ نہیں چھوڑ سکتا، حسد سے نہیں بچ سکتا، کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتا، دوسروں کی نصیحت قبول کرنے سے محروم رہتا ہے، لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، الغرض متکبر آدمی اپنا بھرم رکھنے کے لیے ہر برائی کرنے پر مجبور اور ہر اچھے کام کو کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ کیا پیدا کریں؟ عاجزی پیدا کریں، اور تکبر جیسی بری آفت سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھیں۔ آج کے اس بیان میں انشاءاللہ عز و جل ہم تکبر کے انجام اور کسی مسلمان کو حقیر جاننے کی مذمت کے بارے میں سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس بارے میں ایک حکایت سنتے ہیں، ہمارے بزرگان دین تکبر کو کس قدر ناپسند کیا کرتے تھے۔ چنانچہ خلیفہ اعلی حضرت مولانا سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک صاحب جن کا نام مجھے یاد نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت بھی کبھی کبھی ان کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اعلیٰ حضرت ان کے یہاں تشریف فرما تھے کہ ان کے محلے کا ایک بیچارہ غریب مسلمان ٹوٹی ہوئی پرانی چارپائی پر جو صحن کے کنارے پڑی تھی جھجکتے ہوئے بیٹھا ہی تھا کہ صاحب خانہ نے نہایت کڑوے تیوروں سے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ ندامت سے سر جھکائے اٹھ کر چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو صاحب خانہ کے اس مغرورانہ انداز سے سخت تکلیف پہنچی، مگر کچھ فرمایا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آپ کے یہاں آئے، اعلیٰ حضرت نے اپنی چارپائی پر جگہ دی، وہ بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں کریم بخش نامی حجام حضور اعلیٰ حضرت کا خط بنانے کے لیے آ گئے۔ وہ اس فکر میں تھے کہ کہاں بیٹھوں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھائی کریم بخش کیوں کھڑے ہو، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان صاحب کے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ فرما دیا، وہ بیٹھ گئے۔ پھر ان صاحب کے غصے کی یہ کیفیت تھی کہ جیسے سانپ پھنکارے مارتا ہے وہ فوراً اٹھ کر چلے گئے، پھر کبھی نہ آئے۔ خلاف معمول جب عرصہ گزر گیا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اب فلاں صاحب تشریف نہیں لاتے، پھر خود ہی فرمایا میں بھی ایسے متکبر مغرور شخص سے ملنا نہیں چاہتا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے چند مدنی پھول حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے وہ غریب یا عام لوگوں کو اپنے قریب بیٹھنے کے لائق نہیں سمجھتا۔ نمبر دو، غرور اور تکبر کے مارے ہوئے شخص پر نصیحت کا اثر انداز ہونا نہایت ہی مشکل ہے، اور وہ اپنے تکبر کے سبب بعض اوقات نیک لوگوں کی صحبت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے جب تکبر کرنے والے کے برابر میں ایک حجام کو یہ کہہ کر بٹھایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو وہ شخص نصیحت قبول کرنے کی بجائے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور اعلیٰ حضرت جیسے ولی اللہ کی صحبت سے محروم ہو گیا۔ نمبر تین، تکبر کرنا اور کسی مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس متکبر شخص نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آنا جانا چھوڑ دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں بھی ایسے شخص سے ملنا نہیں چاہتا۔ نمبر چار، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے امیر غریب گورے کالے دستکاری اور پیشے اور ذات پات کا لحاظ کیے بغیر تمام مسلمانوں سے اخوت و بھائی چارے کا سلوک کیا کرتے اور ہر مسلمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم علمی اور روحانی شخصیت نے ایک حجام کو اپنی چارپائی پر بٹھانے میں کوئی آر کوئی شرم محسوس نہ کی۔ اسی طرح کی عاجزی اور انکساری سے بھرپور حسن سلوک سے متعلق ایک واقعہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ چنانچہ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد چشتی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں دو دیہاتی یعنی گاؤں دیہات کے رہنے والے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت چارپائی پر جلوہ گر تھے، دیہاتیوں نے آپ کے علمی مقام کا پاس کرتے ہوئے زمین پر بیٹھنا چاہا، مگر آپ نے عاجزی کرتے ہوئے ان دیہاتیوں کو اصرار کر کے نہ صرف چارپائی پر بٹھایا بلکہ اپنی چارپائی کے سرہانے کی طرف بٹھایا۔ حکم کی تعمیل کے لیے انہیں آپ کے برابر بیٹھنا پڑا اور آپ نے ان کے مسئلے کا جواب مرحمت فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ اللہ والوں کے اخلاق کس قدر بلند ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنے علم عمل تقوی پرہیزگاری اچھے اوصاف کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقرب لوگوں کی نظر میں معزز اور مخلوق خدا سے حقیقتاً افضل ہونے کے باوجود بھی خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت اور محدث اعظم پاکستان علیہم الرحمہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ انہوں نے اپنے یہاں آنے والے عام لوگوں کی بھی عزت افزائی فرمائی، بلکہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تو دیہاتیوں کو اپنی چارپائی کے سرہانے کی طرف بٹھایا جس میں پائنٹی یعنی پاؤں کی طرف بٹھانے کے مقابلے میں زیادہ عزت افزائی ہے۔ یقیناً یہ حضرات جانتے تھے کہ کسی سے افضل ہونے میں اور اپنے آپ کو کسی سے افضل سمجھنے میں بڑا فرق ہے. کسی سے افضل ہونا اور کسی سے اپنے آپ کو افضل سمجھنا، ان دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مال و منال، حسن و جمال یا علم و کمال وغیرہ میں کسی سے افضل ہونا برا نہیں، مگر تکبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو کسی مسلمان سے افضل سمجھنا یہ بہت برا ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رضا الہی کے لیے عاجزی اختیار کریں اور تکبر سے اجتناب کریں. عاجزی میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں اور تکبر میں خسارہ ہی خسارہ. حدیث پاک میں ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جس درجے کی عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی درجے بلند فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے اعلیٰ عندیین سب سے بلند درجے میں کر دیتا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جس درجے کا تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی درجے گرا دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے اسفل السافلین یعنی سب سے نچلے درجے میں کر دیتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا، اور جو اس کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان احادیث مبارکہ میں خود کو افضل و بہتر سمجھنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل و رسوا ہو اس کا دنیاوی عزت و وقار یقیناً کسی کام کا نہیں، کیونکہ حقیقی عزت اور وقار تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرے اور اس کی بارگاہ میں معزز اور مکرم ہو جائے. آئیے عاجزی اختیار کرنے اور تکبر کی ہلاکت خیزیوں سے بچنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے تکبر کی مذمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین سنتے ہیں. چنانچہ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 23 میں خدا رحمان کا فرمان عبرت نشان ہے، انہو لا یحب المستکبرین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. پارہ 24 سورہ مؤمن آیت نمبر 35 میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، ترجمہ کنز الایمان، اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر. پارہ 24 سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 میں خدا جبار و قہار ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچتے یعنی تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر. پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 146 میں فرمان رب العباد ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ترجمہ کنز الایمان، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں. مفسر قرآن سیدنا ابن جریج رحمت اللہ تعالی علیہ اس آخری آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کرنے والے نہ قرآن آیات میں غور و فکر کر سکیں گے نہ ان سے عبرت حاصل کریں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ بندوں کے حق میں تکبر کس قدر ہلاکت خیز خصلت ہے، کہ تکبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ بندے ہیں، ایسے بد نصیبوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. تکبر کرنے والے قرآنی آیات میں غور و فکر کرنے اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ایسے بدبخت ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں جائیں گے. الامان والحفیظ، بد قسمتی سے اس قدر وعیدوں کے باوجود بھی بعض نادان لوگ غرور و تکبر کے نشے میں اس قدر بدمست رہتے ہیں کہ غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں، اسی طرح دینی یا دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم مرتبے والوں کی عزت کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کے سلام کا جواب دینا، ان کے ساتھ آپ جناب سے گفتگو کرنا، ان کے پاس بیٹھنا یا انہیں اپنے ساتھ بٹھانا، ان کے یہاں کسی تقریب میں شرکت کرنا یا انہیں اپنی کسی تقریب میں دعوت دینا، ان سے غلطی سرزد ہو جانے پر آپ کو درگزر سے کام لینا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا یا اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا، ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وغیرہ، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بالفرض کوئی دربند مسلمان انہیں برائی میں مبتلا دیکھ کر نصیحت کر دے، یا غلطی سے کسی مسلمان کی زبان سے ان کی شان کے خلاف کوئی بات نکل جائے، تو اس بیچاری کی تو شامت لی آ جاتی ہے اور اسے سب کے سامنے کھڑی کھڑی سنائی جاتی ہے۔ مثلا مجھے جانتا نہیں، میں کون ہوں، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی، ذرا اپنی اوقات تو دیکھ، دو ٹکے کا نہیں ہے اور مجھے نصیحت کرنے چلا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے۔ دو منٹ میں چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا، ایک لگا دیا نا تو دن میں تارے نظر آنے لگیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے، دولت و وزارت، عہدہ، منصب، صحت، طاقت، روب، دبدبا، یہ سب کے سب عارضی اور فانی ہیں۔ لہذا ان چیزوں کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر مسلمانوں کو، حقیر سمجھنے والوں کو چاہیے کہ وہ غرور و تکبر کی آفتیں اپنے پیش نظر رکھیں اور عاجزی اور انکساری اپناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی ہمدردی کے جذبات اپنے دل میں پیدا کریں۔ ورنہ یاد رکھیں، اگر تکبر کے سبب جہنم میں جھونک دیا گیا تو خدا کی قسم جہنم کا عذاب برداشت نہ ہو سکے گا۔ آئیے غرور و تکبر کی تباہ کاریوں پر مشتمل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات سنتے ہیں اور اس بری عادت سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم تکبر نہیں کریں گے، عاجزی اختیار کریں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، بدتر ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا اور تکبر کیا اور خدائے بزرگ و برتر کو بھول گیا۔ ایک اور ارشاد، ارشاد فرمایا، بے شک جہنم میں ایک مقام ہے جس میں تکبر کرنے والوں کو ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ متکبرین کو قیامت کے دن چیونٹیاں بنا کر انسانی شکلوں میں اٹھایا جائے گا، کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ان پر غالب آ جائے گی، پھر انہیں جہنم کے ایک قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا جسے بولس کہا جاتا ہے، وہاں آگوں کی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہی نہیں بلکہ انہیں سینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جنت میں داخل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، بلکہ عذاب بھگتنے کے ذریعے یا اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم سے تکبر اور ہر بری خصلت سے پاک و صاف ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ غلامان رسول کو سمجھاتے اور نیکی کی دعوت سے مالا مال مدنی پھول عطا فرماتے ہوئے اپنے مجموعہ کلام وسائل بخشش میں فرماتے ہیں، خوب انسان کو کرتی ہے رسوا جب زباں بے لگام ہوتی ہے، گر تکبر ہو دل میں ذرہ بھر، سن لو جنت حرام ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ تکبر کس قدر ہلاکت خیز بیماری ہے، کہ جس بد نصیب کو یہ بیماری لگ جائے اسے تباہی اور بربادی کے دہانے لا کھڑا کرتی ہے اور بالآخر اسے جہنم کا حقدار بنا دیتی ہے۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ ہم اپنے کمزور بدن پر ترس کھائیں اور جہنم کی تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو ڈرائیں۔ جب بھی نفس و شیطان کسی مسلمان کو حقیر جاننے اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کرنے پر ابھارے تو انسان کو اپنے ماضی، اپنی اوقات اور اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر غور کرنا چاہیے کہ پہلے میں بھی فلاں فلاں نعمت اور خوبی سے محروم تھا، میرے رب کا مجھ پر فضل ہوا اور اس نے مجھ جیسے بے اوقات کو اپنی نعمتوں اور بے پناہ خوبیوں سے نہال فرما دیا، مگر ان نعمتوں اور خوبیوں کا شکر کرنے کی بجائے میں اس کی نافرمانی کرتے ہوئے گھمنڈ اور تکبر کے گناہ میں مبتلا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بے حسی اور ناشکری کے سبب یہ نعمتیں مجھ سے چھن جائیں اور جس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں اسے دے دی جائیں۔ آئیے دو انتہائی فکر انگیز حکایات سنتے ہیں، توجہ بڑھا دیجئے۔ محمود غزنوی جو سلطان تھا اپنے وقت کا، اور ایاز جو غلام تھا، خادم تھا، وزیر تھا، اس کے متعلق ہم نے متعدد بار سن رکھا ہے. ایاز سلطان محمود غزنوی کا ایک ادنا غلام تھا، پھر ترقی کرتے کرتے اس کا محبوب ترین وزیر بن گیا. ایاز کی کامیابیاں حاسدین درباریوں کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، وہ موقع کی تاگ میں رہتے تھے کہ کسی طرح ایاز کو محمود کی نظروں سے گرا دیں. آخر کار انہیں ایک موقع مل ہی گیا. موقع کیا تھا؟ ہوا یوں کہ ایاز کا معمول تھا کہ روزانہ مخصوص وقت میں ایک کمرے میں چلا جاتا تھا اور کچھ دیر گزار کر واپس آ جاتا. درباریوں نے محمود کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ ضرور ایاز نے شاہی خزانے میں خرد برد یعنی ہیرا پھیری کر کے مال جمع کر رکھا ہے، جسے دیکھنے کے لیے کمرہ خاص میں جاتا ہے. وہ اس کمرے میں تالا لگا کر رکھتا ہے اور کسی اور کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا. یہ محمود کو بتایا جا رہا تھا. محمود کو اگرچہ ایاز پر مکمل اعتماد تھا، مگر درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک وزیر کو کہا کہ اس کمرے کا تالا توڑ ڈالو، وہاں جو کچھ ملے وہ تمہارا ہے. وزیر اور دیگر درباری خوشی خوشی ایاز کے کمرے میں جا گھسے، مگر یہ کیا، وہاں ایک پرانے بوسیدہ لباس اور چپلوں کے سوا کچھ تھا ہی نہیں. درباریوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. محمود نے ایاز سے ان کپڑوں اور چپلوں کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا بڑا پیارا جملہ، کہنے لگا کہ یہ میری غلامی کے دور کی یادگار ہیں جنہیں دیکھ کر میں اپنی اوقات یاد رکھتا ہوں. اگر ہمیں کوئی منصب مل گیا، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی مالی طاقت مل گئی، ہم یہ سمجھے کہ یہ فلاں مجھ سے کمتر ہے، فلاں مجھ سے حقیر ہے، میں اس سے برتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں. نہیں، یہ ایاز کتنی بڑی نصیحت کر کے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ میری غلامی کے دور کی یادگار ہیں جنہیں دیکھ کر میں اپنی اوقات یاد رکھتا ہوں اور خود کو موجودہ عروج یعنی ترقی پر تکبر میں مبتلا نہیں ہونے دیتا. یہ سن کر محمود اپنے وفادار خادم ایاز سے اور زیادہ متاثر نظر آنے لگا اور درباریوں کا منہ کالا ہوا. سنا آپ نے کہ جو لوگ اپنی اوقات یاد رکھتے ہیں اور منصب و مرتبہ ملنے کے باوجود اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے اور تکبر سے اپنا دامن بچاتے ہیں، اللہ عز و جل ان کے مقام اور مرتبے میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے. آئیے اب ایک ایسے شخص کا دل دہلا دینے والا واقعہ جس سے گھمنڈ اور غرور کے سبب نعمتیں سلب کر لی گئیں، چھین لی گئیں. چنانچہ ایک شکستہ حال فقیر نے ایک مالدار شخص کے سامنے دستے سوال دراز کیا، مگر مالدار شخص نے فریاد رسی کرنے کی بجائے الٹا اس پر زبان سے نیزہ زنی شروع کر دی اور اسے خوب ذلیل کیا. فقیر کا دل خون خون ہو گیا اور جذبات میں ایک آہ بھر کر کہا، تمہارے غصہ کرنے کی وجہ شاید یہ ہے کہ تمہیں بھیک مانگنے کی ذلت کا احساس نہیں. یہ جملہ سن کر مالدار شخص آگ بگولا ہو گیا اور فقیر کو غلام کے ذریعے دھکے دلوا کر باہر نکلوا دیا. خدا کا کرنا یوں ہوا کہ وہ مغرور مالدار کچھ عرصے بعد قلاش ہو گیا اور محتاجی نے اس کے آنگن میں بسیرا کر لیا. دوست رشتے دار اور غلام و دربان سب چھوٹ گئے اور یہ شخص سڑک پر آ گیا جس غلام نے فقیر کو اپنے آقا کے حکم سے دھکے دے کر نکالا تھا. اسے ایک نئے مالدار آقا نے خرید لیا. یہ آقا بہت نرم دل تھا، فریاد رس تھا، مہربان تھا. غریبوں فقیروں کی امداد کرنے سے زیادہ اسے کسی چیز میں خوشی محسوس نہ ہوتی تھی. یہی وجہ تھی کہ ہر وقت اس کے دروازے پر منگتوں اور ضرورت مندوں کا ہجوم لگا رہتا تھا. ایک رات کسی فقیر نے اس کے دروازے پر صدا لگایا. غلام نے فقیر کی مدد کرنے کی نیت سے جیسے ہی دروازہ کھولا اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ سامنے موجود فقیر کوئی اور نہیں، اس کا پرانا مغرور آقا تھا. اپنے پرانے آقا کی یہ حالت دیکھ کر غلام آپ دیدہ ہو گیا اور اس کی امداد کر کے اپنے موجودہ آقا کے پاس چلا آیا. آقا نے جب غلام کو آزردہ اور آپ دیدہ دیکھا تو پوچھا، کیا کسی نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی؟ یہ سن کر غلام نے اپنے پرانے آقا کا سارا حال اس کے گوش گزار کر دیا. ساری کہانی سننے کے بعد آقا بولا، میں وہی فقیر ہوں جسے اس نے دھکے دلوا کر نکلوا دیا تھا، اور آج دیکھو کہ وقت کی کایا کیسی پلٹی ہے کہ قدرت نے اسے میرے ہی دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے لا کھڑا کیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حکایت عقل مندوں کے لیے واقعی زبردست تازیانہ عبرت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا، حسن و وجاہت عطا فرما دی، یا کسی بھی اعتبار سے ہمیں دوسروں پر فضیلت عطا کر دی ہے، تو ہمیں گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو کر دوسروں کو حقیر جاننے، ان کا مذاق اڑانے، دھتکارنے یا انہیں ذلیل کرنے کی بجائے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا، ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، تکبر سے نجات اور اس کی دینی دنیاوی ہلاکتوں کی معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 97 صفحات پر مشتمل کتاب تکبر کا مطالعہ بہت مفید ہے. الحمدللہ اس کتاب میں تکبر سے بچنے کی فضیلت، تکبر کی اقسام، تکبر کے نقصانات، تکبر کی 19 علامات، تکبر کے مختلف انداز، تکبر پر ابھارنے والے 8 اسباب، تکبر کا علاج اور اس کے علاوہ دیگر کئی معلوماتی مدنی پھولوں کو انتہائی آسان سبق آموز انداز میں بیان کیا گیا ہے. لہذا آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کے بستے سے ہدیۃً طلب فرمائیے، خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دلائیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کریں تو عبرت کے بے شمار نمونے ہمیں نظر آئیں گے. مثلا بہت سے ایسے ظالم اور جابر لوگ بھی گزرے جن کا شمار دنیا کے طاقتور افراد میں ہوتا تھا، جن کے پاس نعمتوں کے خزانے موجود تھے، جن کے حکم کی خلاف ورزی کرنا گویا موت کو دعوت دینا تھا، جو زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، جن کے ظلم و جبر کے نہ صرف کارنامے سن کر بلکہ ان کا نام سن کر ہی لوگ لرز جاتے تھے، جو لوگوں کو جوتی کی نوک پر رکھتے تھے، غرض یہ کہ ان کا غرور و تکبر اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، مگر شاید وہ اس بات سے بے پرواہ تھے کہ ایک دن انہیں بھی مرنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. بالآخر موت نے ان غرور و تکبر کے ماروں کو اپنے شکنجے میں لے کر خاک میں ملا دیا، انہیں بلند و بالا محلات سے اٹھا کر تنگ و تاریک قبر کے گڑے میں لا پھینکا، ان کا نام ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. آئیے ایسے ہی ایک مغرور بادشاہ کی موت کی عبرت آموز حکایت سنتے ہیں اور نصیحت کے مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب عیون الحکایات حصہ دوم میں ہے. سیدنا وہب بن منبع فرماتے ہیں، ایک بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے سارے ملک کا گشت کروں، چنانچہ اس نے اپنا بہترین لباس منگوایا لیکن پسند نہ آیا، پھر اس سے عمدہ لباس آیا وہ بھی پسند نہ آیا، بالآخر سینکڑوں لباسوں میں سے اسے اپنی پسند کا جوڑا مل گیا. پھر گھوڑے لائے گئے، ان میں سے کوئی گھوڑا پسند نہ آیا، آخر کار ہزاروں گھوڑوں میں سے اسے اپنی پسند کا گھوڑا مل گیا. اب بادشاہ بڑی شان و شوکت سے لشکر کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوا، راستے میں ابلیس لعین نے بہکایا تو غرور و تکبر کی آفت میں مبتلا ہو گیا اور گردن اکڑائے بڑے شاہانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا. غرور و تکبر کی وجہ سے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا. راستے میں ایک ضعیف اور ناتواں شخص بوسیدہ کپڑوں میں نظر آیا، اس نے سلام کیا لیکن بادشاہ نے نہ تو جواب دیا نہ ہی اس کی طرف دیکھا. اس نے کہا، بادشاہ مجھے تجھ سے ضروری کام ہے. بادشاہ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی. اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی. بادشاہ نے تل ملا کر کہا، لگام چھوڑ، تو نے ایسی حرکت کی ہے کہ تجھ سے پہلے کسی نے ایسی جرات نہیں کی. کہا، مجھے تجھ سے بہت ضروری کام ہے. بادشاہ نے کہا، ابھی تو ہمارا مہمان بن جا، واپسی پر تیری بات سن لوں گا. کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم مجھے ابھی تجھ سے کام ہے. بادشاہ نے کہا، بتا کیا کام ہے. کہا، ایک راز کی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ صرف تجھے ہی معلوم ہو، لا اپنا کان میرے قریب کر. بادشاہ نے سر جھکا دیا. اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں. یہ سنتا تھا کہ بادشاہ مارے دہشت کے تھر تھر کانپنے لگا، رنگ متغیر ہو گیا. اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا، اس وقت مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میں جس کام سے نکلا ہوں اسے پورا کراؤں، پھر تم جو چاہے کرنا۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم تو اپنی سلطنت کو اب کبھی نہ دیکھ سکے گا۔ بادشاہ نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا، اچھا مجھے میرے گھر والوں کے پاس ہی جانے کی مہلت دے دو۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اب تو کبھی بھی اپنے اہل و عیال سے، اپنی فیملی سے نہ مل سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی اور اس کا بے جان جسم گھوڑے سے زمین پر آ پڑا۔ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ان آیات مبارکہ، احادیث کریمہ اور عبرت و نصیحت کے مدنی پھولوں سے مالا مال حکایات سے عبرت حاصل کریں، غرور و تکبر اور اس جیسی دوسری باطنی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، جہاں اچھی صحبت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ مدنی تربیت کے بہت سے مواقع بھی میسر آتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام مدنی دورہ بھی ہے، جس کے ذریعے گھر گھر، دکان دکان لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کرنے والے مدنی قافلے کے جدول میں تو روزانہ بعد نماز عصر مدنی دورہ کی ترکیب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ علاقوں حلقوں میں ہفتہ وار یہ مدنی کام تنظیمی طور پر طے ہے۔ کئی خوش نصیب عاشقان رسول ہفتے میں ایک سے زائد بار بھی مدنی دورہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مدنی دورہ بہت ہی اہم مدنی کام ہے، کیونکہ اس مدنی کام کے ذریعے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ مدنی دورہ نیکی کی دعوت کے فضائل پانے کا بہترین ذریعہ، مدنی دورے کے ذریعے علم دین سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے، مدنی دورے کی برکت سے نفل اعتکاف کی سعادت ملتی ہے، مدنی دورہ مدنی تربیت کا بہترین ذریعہ، مدنی دورے کی برکت سے سلام کی سنت بھی عام ہوتی ہے، مدنی دورے میں نفس کی کاٹ اور تکبر کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ مدنی دورہ مدنی قافلے سفر کروانے کی مشین ہے۔ مدنی دورہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ترقی کو نمایاں کرتا ہے۔ الحمدللہ، نیکی کی دعوت دینا تو ایسا اہم فریضہ ہے کہ تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، بلکہ خود سید الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ چنانچہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ شرح مواہب میں فرماتے ہیں کہ بالخصوص حج کے زمانے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب اہل عرب کے دور دراز سے آنے والے قبائل مکے میں جمع ہوتے تھے تو آپ تمام قبائل میں دورہ فرما کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اسی طرح عرب میں وقتاً فوقتاً بہت سے میلے لگتے تھے جن میں دور دراز سے قبائل عرب جمع ہوتے تھے۔ ان میلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مدنی دورے کی ترکیب کرتے رہنا چاہیے۔ اس مدنی کام کی برکت سے کیسے کیسے مدنی انقلاب برپا ہوتے ہیں، آئیے اس بارے میں بطور ترغیب ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، سنتوں کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کا 12 دن کا مدنی قافلہ باب المدینہ کراچی سے پنجاب کے ایک شہر سوہاوا کی ایک مسجد میں پہنچا۔ دروازے پر تالا تھا، جوں تو چابی حاصل کی دروازہ کھولا تو ہر چیز مٹی سے اٹی ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کافی عرصے سے مسجد بند پڑی۔ الحمدللہ ہم نے مل جل کر صفائی کی، مدنی دورہ کر کے شہر کے لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے ان سے مسجد میں آنے کی التجا کی۔ افسوس، ہمارے اخلاص کی کمی کے باعث ایک شخص بھی ساتھ نہ آیا، مگر ہم نے ہمت نہ ہاری، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قریبی کھیل کے میدان میں داخل ہو گئے اور ڈرتے ڈرتے کھیلنے میں مشغول نوجوانوں کی خدمت میں نیکی کی دعوت پیش کی۔ الحمدللہ ان کے دل پسیج گئے، کئی نوجوان ہاتھوں ہاتھ ہمارے ساتھ چل پڑے، مسجد میں آ کر ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے اور سنتوں بھرے بیانات سننے کی سعادت حاصل کی۔ ہماری درخواست پر انہوں نے اس مسجد کو آباد کرنے کی نیت کی۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود تقریباً 70 سالہ ایک بزرگ آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے، میں تو لوگوں سے مسجد آباد کرنے کے لیے کہتا رہتا تھا مگر میری سنے کون؟ الحمدللہ آج عاشقان رسول کی آمد اور مدنی دورے کی برکت سے ہماری مسجد آباد ہو گئی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، اس مدنی بہار سے، مدنی دورے کی برکت کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور مسجد بھرو تحریک میں ہمیں اپنا حصہ ملانے کی کس قدر سخت ضرورت ہے۔ لہذا آئیے اس نیکی کے کام میں دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کے لیے اس مدنی ماحول سے منسلک ہو جائیے، بلکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے بیعت ہو کر ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیے۔ اولیاء کاملین کی صحبت میں رہنا، ان سے فیوض و برکات حاصل کرنا یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ان کی صحبت میں رہنا بلندی درجات اور دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث ہے۔ ان کی صحبت کی برکت سے انسان کا ظاہر و باطن سمر جاتا ہے، علم و عمل کا جذبہ ملتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ مگر یاد رکھیے، شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر فضل خداوندی کے حقدار بن جائیں، لہذا وہ کسی بھی طرح انہیں اللہ والوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس مقصد کے لیے انہیں غرور و تکبر میں بھی مبتلا کر دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم تو کامل و اکمل ہو چکے ہیں، اب ہمیں مزید تربیت کی ضرورت نہیں، ہماری معلومات بھی دیگر لوگوں سے زیادہ، لوگ ہماری تعریفیں کرتے ہیں، ہمیں عقیدت سے سلام کرتے ہیں، آگے پیچھے گھومتے ہیں، اب ہمیں کسی پیر و مرشد کی ضرورت نہیں۔ اور یوں وہ تکبر کا شکار ہو کر مرشد کامل کی صحبت اور فیوض و برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آئیے ایک عبرت ناک حکایت کس ضمن میں سنتے ہیں۔ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید کو یہ سوجھی کہ میں کامل ہو گیا ہوں اور اب مجھے پیر کی صحبت و خدمت میں رہنے کی کوئی حاجت نہیں رہی، بلکہ میرے لیے اکیلا رہنا بہتر ہے۔ بس وہ گوشہ نشین ہو گیا اور جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہونا چھوڑ دیا۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک اونٹ لے کر آئے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے لینے آئے ہیں تاکہ وہ یہ رات جنت میں گزارے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے اونٹ پر سوار کر کے لے گئے، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہنچے جو بہت خوبصورت تھی، وہاں کی ہر ہر شے سے حسن ٹپکتا تھا، نفیس کھانوں کے ساتھ ساتھ میٹھے پانی کے چشمے بھی رواں دواں تھے۔ وہ صبح تک وہاں کے مزے لیتا رہا اور جب صبح ہوئی تو اس نے خود کو اپنے حجرے میں پایا۔ یہ سلسلہ اسی طرح کئی روز تک جاری رہا کہ اسے ہر رات ایسے دکھائی دیتا کہ فرشتے اسے سواری پر بٹھا کر جنت کی سیر کراتے ہیں اور طرح طرح کے میوے کھلاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تکبر و غرور کا شکار ہو گیا اور دعویٰ کرنے لگا کہ اس کی حالت اس کمال تک پہنچ چکی ہے کہ اس کی راتیں بھی جنت میں گزرتی ہیں۔ لوگوں نے اس کی خبر جنید بغدادی کو دی تو آپ اس کے پاس گئے اور دیکھا کہ وہ بڑے ٹھاٹ سے تکبر میں اکڑا بیٹھا ہے۔ آپ نے اس سے کیفیت پوچھی تو اس نے بڑے فخر سے اپنے بلند مقام اور جنت کی سیر کا ذکر کیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، آج جب جنت میں جاؤ تو تین مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ حسب معمول جب وہ جنت میں پہنچا تو یاد آنے پر محض تجربے کے طور پر اس نے تین بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو اسے لے جانے والے تمام لوگ چیخ مار کر بھاگ گئے، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ جنت فوراً اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی اور وہ نجاست اور کوڑا کرکٹ والی جگہ پر بیٹھا ہوا اور اس کے چاروں طرف مردار ہڈیاں پڑی ہیں۔ اسی وقت اس نے جان لیا کہ یہ ایک شیطانی جال تھا اور میں اس جال میں گرفتار تھا۔ فوراً توبہ کی اور اپنے پیر و مرشد سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے یہ مدنی پھول حاصل ہوئے کہ اگرچہ ہم بہت ہی نیک ہوں، ہر دل عزیز ہوں، لوگ ہمارے آگے پیچھے گھومتے ہوں اور برملا ہم سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوں، مگر ہمیں چاہیے کہ تمام اولیاء کرام کا ادب و احترام کریں اور ہرگز ہرگز اپنے آپ کو اپنے پیر و مرشد کے مد مقابل کھڑا نہ کریں، بلکہ اپنی شہرت و ناموری کے مقابلے میں ان کی صحبت میں حاضری اور ان کی قدم بوسی کو ہی عظیم سعادت سمجھیں۔ تکبر کی آفت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کا دامن کرم عطا فرما دیا، جن کے ذریعے بہترین اسلامی نقوش پر ہماری تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تکبر کی مذمت پر اس کی تباہ کاریوں کے متعلق ہم نے سنا، دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب ہے، اس سے کس طرح چھٹکارا حاصل کرنا ہے، ہم جسمانی بیماری کے علاج کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ تکبر جیسی باطنی اور روحانی بیماری کے علاج کی فکر کرتے ہوئے اس کے لیے بھی عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ آئیے چند مدنی پھول اور عمل کی کوشش۔ تکبر سے نجات پانے کے لیے اس طرح فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کیجئے کہ کل جب حشر بپا ہوگا اور ہر ایک اپنے کیے کا حساب دے گا تو مجھے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر تکبر کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا اور مجھے جہنم میں جھونک دیا گیا تو جہنم کا ہولناک عذاب کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ تکبر اور دیگر برائیوں سے نجات کے لیے دعا کا سہارا لیجئے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کیجئے، اے اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، تکبر اور دوسری تمام برائیوں سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، مگر نفس و شیطان نے مجھے دبا رکھا ہے، تو ان کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما، مجھے نیک بنا دے، عاجزی کا پیکر بنا دے۔ تکبر سے بچنے کے لیے اپنے عیوب پر نظر رکھنا بہت مفید ہے، اور اپنی عادات و اتوار کو تقوی سے زینت دینا عیوب و نقائص کی پہچان کے لیے بہت معاون۔ تکبر کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ جب تکبر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو بندہ اس کے نقصانات اور عذابات پر خوب غور کرے تاکہ اس کے اندر اس ہلاکت خیز عمل یعنی تکبر سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تکبر سے نجات پانے کے لیے عاجزی اختیار کرنا اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا بے حد مفید ہے۔ عاجزی تکبر کی ضد ہے، عاجزی سے لبریز دل میں تکبر کے لیے کوئی گنجائش نہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، تواضع یعنی عاجزی اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ تعالی کے بڑے مرتبے والے بندے بن جاؤ گے اور تکبر سے بھی بری ہو جاؤ گے۔ ہر مسلمان سے سلام کیجئے، بلکہ سلام میں پہل کیجئے، خواہ امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو۔ ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لڑکوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تکبر سے نجات پانے کے لیے اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کیجیے، اپنا سامان خود اٹھائیے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے اپنا سامان خود اٹھا لیا وہ تکبر سے آزاد ہو گئے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کرتے رہنا بھی دل میں مسلمانوں کی ہمدردی پیدا کرنے اور تکبر سے بچنے کا ذریعہ۔ فرمان مصطفیٰ، مسلمان کا صدقہ عمر میں زیادتی کا سبب ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تکبر اور فخر کو دور فرما دیتا ہے۔ تکبر سے نجات پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کسی سے اختلاف رائے ہو، پھر آپ پر ظاہر ہو جائے کہ وہ حق پر ہے، تو ضد کرنے کی بجائے سر تسلیم خم کر لیا جائے، پھر اس کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے بیان حق پر اس کی تعریف بھی کیجیے کہ آپ درست فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اعتراف حق کا یہ اقرار اگرچہ نفس پر بہت ہی گراں ہوگا، مگر مسلسل ایسا کرتے رہنے سے حق کا اعتراف کرنا ہماری عادت بن جائے گی، اور اس کی برکت سے تکبر سے بھی جان چھوٹتی چلی جائے گی۔ تکبر سے نجات کے لیے اپنے رفاقہ کے ساتھ ہوں یا کسی محفل میں، کبھی بھی دل میں اس خواہش کو جگہ نہ دیجئے کہ مجھے نمایاں حیثیت دی جائے، اونچی جگہ بٹھایا جائے، میری آؤ بھگت کی جائے۔ ہاں، کسی نے از خود آپ کو نمایاں جگہ پر بیٹھنے کی درخواست کی تو قبول کرنے میں حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو غرور و تکبر کی آفت سے محفوظ فرمائے، اور عاجزی انکساری کا پیکر بنائے، اور مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے، اور ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاص